بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عبرت عاشورہ کے عنوان سے آج ہم اپنی دوسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. عنوان پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ نور کی 44 نمبر آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یقلب اللہ اللہ جا بجا کرتا ہے تبدیل کرتا ہے اللیل والنہار رات اور دن کو ان فی ذالک یہ اور اس طرح کی آیات کے اندر لعبرۃ لأولی الابصار بتحقیق عبرت ہے صاحبان بصیرت کے لیے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عبرت کا اصل مادہ عبرا یعنی عبور کرنے سے ہے, پاس کر جانا گزر جانا کہیں سے حفاظت کے ساتھ, یہ اصل مادہ ہے عبرت کا. لہذا عبرت کیا ہے؟ غفلت کے مقام سے بصیرت کی جانب عبور کر جانا عبرت کہلاتا ہے. لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں بھی اسی بات کو عرض کیا کہ عبرت فہم نہیں ہے, عبرت کسی چیز کا سمجھ جانا نہیں ہے, بلکہ عبرت عملاً بصیرت کے مظاہرے کا نام ہے. عملاً اپنے آپ کو مقام غفلت سے عبور کر جانے کا نام عبرت ہے. لہذا بصیرت کا نتیجہ عبرت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. بصیرت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے امتحانات لینے ہیں, مبتلا کرنا ہے, اور ابھی آج کل بظاہر تو اور حتماً اللہ کی رحمت ہے بارش, لیکن اس وقت مومنین کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کا وسیلہ بھی بنی ہوئی ہے, اور ہمارے لیے بھی مقام اس وقت امتحان اور آزمائش ہے, اور یقیناً بہت سارے دوستوں کے لیے مقام عبرت بھی ہے کہ وہ اب عبرت لیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ سلسلہ اس طرح سے اگلے سال بھی جاری رہا تو کیا ہوگا. بہرحال امتحان اور آزمائش ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے, حتیٰ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی آزمائشوں سے, امتحانات اور ابتلا سے گزارا ہے. عرض کیا آپ سے کہ بصیرت انسان کے پاس اگر موجود ہو تو وہ اسی مرحلے سے انسان کو آسانی کے ساتھ گزارتا ہے, اور بصیرت قلب کے اس نور کا نام ہے جو اشیاء کی حقیقت, امور کے حقائق, حادثات و واقعات کی جو حقیقت ہے وہ انسان کے لیے ظاہر کر دیتا ہے. لہذا صاحب بصیرت کے لیے صاحب بصارت ہونا ضروری نہیں, ظاہر اشیاء کو وہ دیکھ پائے یا نہ پائے, بصیرت اسے باطن حقیقت اشیاء خود بخود دکھا دیتی ہے. لہذا میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت, پورے قرآن میں اللہ نے لفظ بصیر کئی مقامات پر اللہ نے استعمال کیا. اس کے مقابلے پر اعمى یعنی اندھاپن, نابینا لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں, اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا, لیکن کسی بھی مقام پر یعنی مفسرین متفق ہیں کہ کسی ایک مقام پر بھی اللہ نے اعمى سے مراد آنکھ کے اندھا نہیں کیا. آنکھ کے اندھے کو اللہ اندھا نہیں کہتا. کس کو اندھا کہتا ہے؟ جس کے قلب میں روشنی موجود نہ ہو. بصیرت کا نہ ہونا اللہ کے نزدیک اندھاپن ہے, آنکھوں کا اندھا ہونا اندھاپن نہیں. کچھ گفتگو میں نے پچھلے سال بھی عرض کی تھی, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ مفصل بیان کرنا چاہتا ہوں, اس لیے اس گفتگو کا سہارا لوں گا. میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آنکھوں کی بصارت سے متعلق اللہ نے اپنے ایک نبی کا واقعہ ذکر کیا جناب یعقوب علیہ السلام. اب جناب یعقوب کے بارے میں ہمارے ہاں عام رواج کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے, ایسا نہیں. قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا, باقاعدہ لفظ استعمال کیا, کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. اب سفید ہونے سے مراد تقریباً علماء نے یہ لیا ہے کہ نابینا پن نہیں, اندھا پن نہیں, بلکہ کیا کیفیت ہے آپ کو صحیح سے یس روشن طور پر دکھائی نہیں دیتا تھا, لیکن آپ اندھے یا نابینا نہیں ہوئے تھے. یہ جو حضرت کے اوپر کیفیت طاری ہوئی ہے 20 یا 30 سال کا گریہ تاریخ نے بیان کیا ہے. کیوں؟ یوسف کی جدائی میں. خود جناب یوسف کے اوپر جو مصائب پیش آ رہے ہیں وہ ایک مفصل داستان ہے, خود کبھی انشاءاللہ موضوع قرار پائے تو پھر وہاں پر بہت ساری گفتگو ہے جو بیان کی جانے والی ہے. اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے رہ گئے, کنویں میں ڈالے گئے, کنویں سے نکال کر بہت ہی کم پیسوں پر بیچے گئے. مصر کے بازاروں میں نبی کی قیمت لگ رہی ہے. جب انسان حجت خدا کے مقابلے میں جہل کا شکار ہو تو وہ حجت خدا کی خرید و فروش کے مرحلے میں آتا ہے. لہذا جہل کتنی خوفناک شے ہے, اب میں عرض کروں گا انشاءاللہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے ہی مرحلے میں ہوں. حضرت زندہ مطلب فروخت ہو گئے, محل میں پہنچے تو ایک خاتون دشمن ہو جائے, اس سے بچے زندان چلے گئے, زندان کی تکلیفیں الگ, پورا ایک سلسلہ حضرت یوسف کے اوپر مصائب کا. اور یہاں حضرت یعقوب کے لیے مشکل کیا, ایک تو یوسف جیسے بیٹے کی جدائی, اور اوپر سے بیٹے اعتراف بھی نہیں کر رہے کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ حضرت یہ بات مان لیں کہ حضرت یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا یا آپ ہلاک ہو گئے, آپ زندہ موجود نہیں. بعض علماء نے خصوصاً اکمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے کیا لکھا, فرمایا کہ یہ کیفیتیں جو 20 سے 30 سال کی ہیں یہ خود حضرت یوسف کی غیبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں کہ حجت خدا یہی ہے. اب یہ فلسفہ غیبت کی بحثیں ہیں لیکن انشاءاللہ عرض کروں گا. غیبت امام ایسا نہیں ہے کہ امام کو اللہ نے ہمارے درمیان سے اٹھا کر کسی مقام پر محفوظ کر دیا. اسی لیے ہم حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ غیبت استعمال نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ ہمارے ادراک ہمارے درمیان موجود ہی نہیں. لیکن امام کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہم نہیں پہچانتے. بالکل اسی طرح سے جیسے یوسف موجود ہیں لوگوں کے درمیان میں لیکن نہیں پہچانے جا رہے ہیں. عبرت کے لیے جو مقام یہاں پر روایات میں بیان ہوا, چونکہ میرا موضوع ہے اور میں نے آہستہ آہستہ عبرت کے جو مقامات ہیں ان کو آپ کے لیے مہیا کرنا ہے. حضرت یوسف کے اوپر یہ مشکلات اور حضرت یعقوب کی جو کیفیت ہے اور جو امتحان اور آزمائش اللہ ان کو مبتلا کر رہا ہے اس کی علت کیا ہے, مفسرین نے ایک مفصل بحث کی ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ابو حمزہ صومالی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, صاحب سر و اسرار, ایسا صحابی جس سے امام نے دعا ابو حمزہ صومالی کہ جو کہ ایک مجموعہ ہے معارف دینی کا امام نے بیان فرمایا. اب چونکہ صاحب سر و اسرار ہیں لہذا امام کے گھر میں آنا جانا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک جمعے کے دن یا شب جمعہ میں امام کے گھر میں بیٹھا, امام نے اپنی کنیز کو بلا کر کہا دیکھو خاص طور پر آج کے دن جو بھی دروازے پر مانگنے کے لیے آئے اسے خالی ہاتھ مت پلٹا. تاکید کی امام نے, کیا کہا؟ کوئی بھی مانگنے آئے اسے خالی ہاتھ مت پلٹا. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ جب میں نے امام سے یہ بات سنی تو پھر میں نے امام سے سوال کیا, میں نے کہا مولا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مستحق آپ کے دروازے سے لے جائے, امام نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ غیر مستحق کے چکر میں کوئی مستحق میرے دروازے سے خالی ہاتھ نہ چلا جائے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے. کیوں ڈرتا ہوں؟ اس کی وجہ پھر امام نے بیان فرمائی. کہا ابو حمزہ ثابت نام ہے ان کا. کہا ثابت، تو جانتا ہے کہ اللہ نے جناب یوسف کو ان مصائب میں کیوں مبتلا کیا، جناب یعقوب کو ان کی جدائی کے امتحان میں کیوں ڈالا؟ ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے کہا مولا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. امام نے فرمایا سن، حضرت یعقوب کا ہر روز کا معمول یہ ہے، ایک گوسفند ذبح کرتے ہیں اور پورا دن اسے صدقہ کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رات کے کھانے تک سوائے اپنے اور اپنے گھر والوں کے علاوہ کچھ نہ بچے، اور غذا میں سے ہماری جو کچھ اضافی ہے وہ سب کیا ہو جائے؟ خیرات. یعنی کوئی چیز حضرت یعقوب اضافی گھر میں نہیں رکھتے. ایک جمعے کے دن یا شب جمعہ، اب اس میں روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن یا شب جمعہ ہے یا جمعے کا افطار، حضرت تمام سب کچھ بانٹنے کے بعد افطار پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے. اب حضرت کنعان میں رہتے ہیں اور کنعان کے اطراف، خود کنعان اور اطراف میں تقریباً جتنے افراد ہیں حضرت سب کو جانتے ہیں، لہذا مانگنے والوں کی آوازیں تک حضرت یعقوب کو پتہ ہے کون مانگنے آیا ہے. لیکن اس شب جمعہ یا اس جمعے کے افطار میں کیا ہوا؟ ایک مومن جو کہ اس دن روزے دار تھا اور اجنبی تھا اس علاقے میں، وہ آیا کنعان میں داخل ہوا اور جب اسے بتایا گیا تو وہ حضرت یعقوب کے دروازے پر پہنچا. آواز اس نے یہ لگائی کہ اے صاحب خانہ، جو تمہاری غذا سے اضافی ہے وہ مجھے دے دو کہ مجھے یہاں جاننے والا کوئی نہیں. اب آواز جا رہی ہے حضرت یعقوب کو اور گھر والوں کو، لیکن آواز سے پہچان گئے کہ یہ کوئی شخص جاننے پہچاننے والا نہیں ہے. گمان کیا یہ آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ اجنبی شخص ہے، ہمیں کیا پتا مستحق ہے یا نہیں. چند بار آوازیں لگانے کے بعد وہ مایوس ہو، مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا پروردگار، میں نے روزہ تیرے لیے رکھا تھا، میں تیرے نبی کے دروازے پر آیا، آواز لگایا، مجھے جواب نہیں ملا، لیکن پروردگار چونکہ میں نے روزہ تیرے لیے رکھا تھا، گرچہ میں افطار میں بھوکا ہوں، میں کل کا روزہ بھی تیرے لیے رکھوں گا، بغیر افطار بغیر سحر کے بھی، چونکہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے میں نے، صرف اس وجہ سے کہ میں بھوکا رہ گیا مسئلہ نہیں، میں کل کا روزہ بھی تیری خاطر رکھوں گا، تو ہے اصل پہنچانے والا رزق. اور اشک بار آنکھوں سے حضرت کے دروازے سے وہ دور ہو گیا، اللہ نے مہیا کیا، غذا اس تک پہنچ گئی، اس نے شکر ادا کیا. یہاں رات کو حضرت یوسف خواب دیکھ رہے ہیں، گیارہ چاند ستارے سورج حضرت کو سجدہ کر رہے ہیں. صبح جب حضرت یعقوب بیدار ہوئے، ابھی نماز مناجات میں مشغول ہیں، فرشتہ آیا، سوال کی، سلام کرنے کے بعد کہا یعقوب معلوم ہے رات جو تمہارے دروازے سے پلٹ گیا اس کے اللہ کے نزدیک منزلت کیا تھی؟ معلوم ہے تمہیں، مومن بھی تھا روزے دار بھی تھا، تم نے صرف اس وجہ سے کہ یہ اجنبی تھا اسے رد کر دیا. یعقوب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو ان کی غلطیوں پر جلدی گرفتار کرتا ہوں. ایک عجیب قاعدہ ہے یہ، جو پروردگار کا قاعدہ ہے. لہذا مشکلات پڑنے پر، اب دیکھیں بصیرت کا مقام یہ ہے کہ جب انسان پر مشکلات پڑیں تو بجائے اس کے کہ وہ جزا اور فضا کرے، پہلے مرحلے میں یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، میں نے کسی مومن کا دل تو نہیں دکھایا، میرے دروازے سے کوئی مستحق پلٹ کر تو نہیں گیا، کسی کا حق میری گردن پر باقی تو نہیں رہ گیا. اس لیے خدا اپنے دوستوں کا حساب اس دنیا میں کر دیتا ہے. لہذا ہمارے پاس حدیث ہے کہ فرمایا میں اپنے دوستوں کو جلد از جلد جہاں انہوں نے گناہ کیا، جتنا اللہ دوست رکھتا ہے اتنی ہی جلدی مبتلا کرے گا، اور اپنے دشمنوں کو میں مبتلا نہیں کرتا یہاں تک کہ ان کا حساب کتاب قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. لہذا عزیزوں یہ پورا فلسفہ ہے، میں کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ مصیبت کو مصیبت کے عنوان سے مت دیکھا کرو بلکہ نعمت خدا کے عنوان سے دیکھا کرو. اس لیے کہ یا وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے تو گناہ کا حساب دنیا میں ہو جائے، اس سے بہتر کچھ نہیں، یا درجات کو بڑھانے کے لیے ہے کہ وہ خود اپنی جگہ ایک نعمت الہیہ ہے اور ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کی یاد میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ اب پروردگار نے کیا فرمایا، اے یعقوب تیرے دروازے سے مستحق خالی ہاتھ گیا، اب تجھے اس کی وجہ سے تجھے اور تیری اولاد کو مبتلا کروں گا۔ یہاں یہ قصہ ختم ہوا، وہاں جناب یوسف بیدار ہوئے اور آ کر پیغمبر کی خدمت میں کہا، اے میرے بابا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے چاند سورج ستارے 11 سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے، حضرت کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ خواب باعث بنے گا کہ یوسف کے لیے مشکلات شروع ہوں، لہذا آپ نے تاکید کی، لیکن جانتے ہیں کہ خدا کا کام ہے، آپ نے کہا اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنانا، لیکن خواب بھائیوں تک پہنچ گیا، خواب باعث بنا بھائیوں کے دل میں حسادت پیدا ہو، حضرت یوسف کے اوپر مشکلات اور حضرت یعقوب کے لیے یوسف جیسے بیٹے کی جدائی امتحان شروع۔ 30 سال روتے رہے جناب یعقوب، آنکھیں سفید، وبیضت عیناہ، آنکھیں سفید۔ 30 سال کے بعد اب فرمایا یہ غیبت ہے جناب یوسف کی، کب تک؟ جب تک آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی شخصیت کے ظہور کا اعلان اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کیا۔ بھائی سامنے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پہچانتے نہیں ہیں، اسی کا نام غیبت ہے۔ اماں کیا کیا آپ نے؟ آپ نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں تمہارا ہی بھائی، میں یوسف ہوں۔ جیسے ہی آپ نے اپنے ظہور کا اعلان کیا، اب کچھ واقعات ہیں جن کو قرآن نے نقل کیا، بھائیوں کو جب پتہ لگا، انہوں نے کہا بھائی بابا کی تو یہ کیفیت ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت یوسف نے کہا، اذهبوا بقمیصی هذا، میری یہ قمیض لے کر چلے جاؤ، میری قمیض نہیں، میری یہ قمیض، اذهبوا بقمیصی هذا، یہ هذا کا اشارہ، یہ بڑا باکمال اشارہ ہے، اس کے اندر اپنی خوب کیفیت موجود ہے۔ کیا کرتا ہے اشارہ؟ اشارہ اپنے مشار الیہ کو مشخص اور معین کر دیتا ہے، جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مشار الیہ اسے مشخص کر دیتا ہے اشارہ۔ جب مشخص ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے، آپ اس کی جگہ کسی اور کو نہیں لا سکتے، آپ اس کی جگہ کسی اور کو نہیں لا سکتے۔ اگر حضرت یہ کہتے اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، تو کیا جملہ نامکمل تھا؟ نہیں، جملہ پھر بھی کامل ہے، میری قمیص لے جاؤ، والد کے چہرے پر ڈالنا، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے کیا کہا، اذهبوا بقمیصی هذا، یہ والی قمیص لے کر جاؤ، تو یہ هذا کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، اگر حضرت هذا نہ کہتے تو یہاں بہت سارے ایسے بیٹھے تھے کہ جو کیا کہتے، وہ کہتے کہ یہ قمیص استعارہ ہے کسی اور شے کے لیے، ورنہ حضرت نے کوئی قمیص نہیں بھیجی، بلکہ کیا ہوتا، وہ کیا کہتے، یہ استعارہ ہے، اشارہ یا کنایہ ہے کسی اور شے سے، ورنہ آپ نے کوئی قمیص نہیں بھیجی، کہنے والوں کو موقع مل جاتا۔ لیکن جیسے ہی حضرت یوسف نے کہا هذا، اب یہ هذا کیا کر رہا ہے، اپنے مشار الیہ کو مشخص اور معین کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قمیص نہیں ہے، لہذا کوئی یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قمیص نہیں تھی، کوئی کنایہ تھا، کوئی اشارہ تھا، کوئی استعارہ تھا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو هذا کی قوت سمجھ میں آئی۔ اسی لیے غدیر کی روایات میں آپ نے دیکھا کئی جگہوں پر جملہ جو ملتا ہے وہ کیا ہے، من کنتو مولا فهذا علی مولا، اب یہ هذا کیا کر رہا ہے، اپنے مشار الیہ کو مشخص اور معین کر رہا ہے، اس علی کے علاوہ کوئی اور علی مولا اس علی کے علاوہ۔ اب یہ اس علی کی کیفیت کیا ہو گئی کہ اگر مولا نہ یہ هذا نہ کہا ہوتا، لوگ علی کے نہ جانے کیا کیا معنی نکال رہے ہوتے، معنی نہ نکال رہے ہوتے، پتہ نہیں علی کے کون کون سے مصداق لے کر آ رہے ہوتے، لیکن هذا نے سب کو مجبور کر دیا کہ اس علی کے علاوہ کوئی اور علی مولائیت کے قابل نہیں ہے، یہی علی ہے، بس یہ هذا کی قوت۔ اب حضرت یوسف بھی کیا کر رہے ہیں، تمام کے تمام قرآن نے لفظ استعمال کیے کہ هذا، یہ قمیص لے کر جاؤ، اب یہ قمیص آئے گی، قمیص کیا کرے گی، فرمایا کہ اس کو میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا، فرتد بصیرہ، قرآن کے الفاظ ہیں، پورے کا پورا ریکارڈ کیا قرآن نے واقعے کو۔ دیکھیے جب قرآن واقعہ بیان کرتا ہے تو قرآن کا واقعہ عبرتوں کے لیے ہی ہے، سبق آموزی کے لیے ہی ہے، لہذا قرآن کا ایک ایک مقام عبرت کے لیے. کیوں قرآن نے ایک ایک لفظ ایک ایک بات کو بیان کیا؟ قرآن متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ قمیص آئی حضرت کے چہرے پر ڈلی تب فرتد بصیرہ، ان کی آنکھوں کی روشنائی بڑھ گئی. میں اب خدا کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، پروردگار ایک مدت سے ایک گروہ ہے جو ہمارے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم سے کہتا ہے بھائی وسیلہ کا استعمال کرنا شرک ہے، وسیلہ استعمال کرنا شرک ہے، بس دعا مانگو اللہ سے. کیا کرو؟ بس دعا مانگو. اب میں کہتا ہوں پروردگار تو ہی ان کو کچھ سمجھا، یہ جو وسیلے کے منکر ہیں تو ہی ان کو کچھ سمجھا دے. اگر دعا ہی سے سارے معاملے حل ہونا ہوتے، ادھر بھی نبی ہے، ادھر بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے، بھائی ان دونوں سے زیادہ تو مستجاب الدعوی اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، ان دونوں سے زیادہ مستجاب الدعوی روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. تو کہ یعقوب نے اپنی بینائی کے لیے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ کیا جناب یوسف نے اپنے بابا کے لیے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ اگر دعا مانگی تو مستجاب کیوں نہیں ہوئی؟ مستجاب اس لیے نہیں ہوئی کہ خدا مسبب الاسباب ہے. وہاں سے جواب یہی آئے گا، ہر بیماری کا علاج دعا نہیں ہے، بعض بیماریوں کے لیے دوا کرنی پڑتی ہے. تم دوا نہ کرو، دعا جتنی مرضی مانگتے رہو کبھی ٹھیک نہیں ہوگے. چونکہ میں نے سبب اور اسباب کے اندر رکھا ہے تو میں ہی کہتا ہوں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. آج میں تمہیں وسیلہ دکھا رہا ہوں. یعقوب کی بینائی دعا سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یوسف کے ذریعے سے ہی اللہ نے یوسف پر موقوف تھی تو یوسف کی دعا سے کیوں نہیں اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی؟ تو جواب یہ آئے گا کہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے ہر چیز دعا سے نہیں ہوتی بلکہ بعض وسیلوں سے تمس کرنا ضروری ہوتا ہے. اب یہ قمیص چلے گی، مصر سے چل کر کنعان تک آئے گی، کنعان میں آنے کے بعد جب تک حضرت کے چہرے پر نہیں ڈلے گی بینائی واپس نہیں آئے گی. تو اب تمہیں سمجھ میں آیا تمہیں زیارت کے لیے کیوں طلب کیا جاتا ہے، تمہیں زیارت کے لیے کیوں بلایا جاتا ہے؟ سلام تو یہاں سے بھی چلا جاتا ہے، دعا یہاں سے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ مرض ایسے ہیں جس کے لیے چل کے جانا پڑے گا اور جا کر اپنے آپ کو زری سے لپیٹنا پڑے گا، لپیٹ کر اپنے آپ کو بوسے دینا پڑیں گے. جب تک مس نہیں ہوگا علاج نہیں ہوگا. تو جب تک اپنے آپ کو مس نہیں کرو گے تب تک کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کا علاج اس کے بغیر. اسی لیے روایات میں موجود ہے، زیارات میں موجود ہے کہ یہاں تک زیارت پڑھو اور اس کے بعد اپنے آپ کو زری سے چپکا لو، اپنے آپ کو زری کے اوپر ڈال دو، بوسا دو زری کو، اس لیے کہ اس عمل سے کچھ اندر کے بیماریاں ایسی ہیں جو اس کے بغیر ان کا علاج ممکن نہیں ہے. کچھ مرض ایسے ہیں کہ جب تک یہ عمل انجام نہیں دو گے اس کا علاج ممکن نہیں ہے. لہذا ہر وسیلے کے منکر کے لیے حضرت کی قمیص سوال ہے کہ اگر اللہ نے وسیلے کو استعمال نہیں کرنا تو پھر حضرت کی قمیص. اب دوسرا مرحلہ کیا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جیسے ہی حضرت نے یہ کہا میں تمہارا بھائی، اپنی غیبت کے سلسلے کو ختم کر کے اپنے ظہور کا اعلان کیا، تو ابھی حضرت نے اعلان کیا تھا وہاں کنعان میں بیٹھے ہوئے جناب یعقوب کو یوسف کی خوشبو آنے لگی. میں کہوں گا جناب یعقوب یہی یوسف جب کنویں میں تھا تو خوشبو کیوں نہیں آئی، جب سستے داموں بیچا جا رہا تھا خوشبو نہیں آئی، جب یہ مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا تب خوشبو نہیں آئی، جب زلیخا کے محل میں مصائب کا شمع تب آپ کو خوشبو نہیں آئی، زندان میں پڑا رہا خوشبو نہیں آئی، آج کیوں؟ تو شاید جواب یہ ملے گا ظہور کا اثر ہے. جیسے ہی شخصیت کے اوپر سے غیبت کے پردے ہٹے، حجاب ہٹے، تو جو بصیر دل رکھتا تھا خوشبو صرف اس تک آئی. حضرت یوسف کے اطراف میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، باقیوں کو خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ تو قرآن بتا رہا ہے غیبت کے زمانے میں جس کسی نے بھی بصیرت حاصل رکھی، اپنے قلب میں بصیرت کی روشنی کو جلا کر رکھا، جیسے ہی غیبت کا پردہ ہٹے گا بہت سے ایسے ہوں گے کہ حضرت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، حضرت کی خوشبو بتلا دے گی.
حضرت کی خوشبو بتلا دے گی. اور یہ خوشبو بڑی عجیب ہے، اس کے ضمن میں بھی ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ خوشبو اکثر، یہ یقین کیجئے ہمارا، اچھا اس کو مسئلہ مت بنائیے گا، بس اس کو اسی بات کو یہیں تک رہنے دیجیے، اکثر مومنین کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، ہمیں دعا پڑھتے ہوئے، زیارت پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، بعض اوقات خصوصاً حرم جو ہیں مطہر، ان کے اندر جانے والوں کو اکثر خوشبو سنگھائی دیتی ہے اور خوشبو کا منبع معلوم نہیں ہو رہا ہوتا. یہ یاد رکھیے گا، عرفاء علماء میرے اساتید نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی وہ خوشبو سنگھائی دے بس یہ جان لینا کہ اس وقت تم حضرت کے مورد نظر ہو، تمہارے اوپر اس وقت نگاہ کرم ہو رہی ہے، یہ جان لینا. خوشبو آئے اس کا منبع معلوم نہ ہو رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب صاحب کرامت کہیں نزدیک میں ہو اور دل اس سے لگا ہوا ہو تو سب سے زیادہ جو متاہر حس ہے، سب سے زیادہ طاہر جو حس ہوگی وہ خود بخود امام کو درک کر لے گی. اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے بڑا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں امام کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ جس آنکھوں سے میں نے نامحرموں کو دیکھا، جس آنکھوں سے میں نے ہزار گناہ کیے، میں اس زبان سے، اس آنکھوں سے امام کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرے سلام کا جواب نہیں آتا. جس زبان سے میں نے غیبتیں کی ہوں، جس زبان سے میں نے جھوٹ بولے ہوں، جس زبان سے میں نے تہمتیں لگائی ہوں، اس کا سلام وہاں تک کیسے پہنچ جائے گا؟ میرے کانوں کو حضرت کی آواز سنائی نہیں دیتی تو کیسے سنائی دے گی؟ جس نے کانوں سے گناہ کیے ہیں، موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، غیبت سنتا، اب بتائیے کیا میری یہ تمام حصے اس قابل ہیں؟ اسی لیے علماء دیکھیں عرفاء عجیب مقامات ہیں، فرماتے ہیں انسان کے بدن میں، یہ بشد نعمت ہے پروردگار کی، ایک واحد حص ایسی ہے جس کے سب سے کم ترین گناہ ہیں. سب سے کم گناہ کہاں سے ہوتے؟ انسان کی ناک. بعض اوقات انسان سوچنے بھی اگر بیٹھے تو اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ناک کے بھی کوئی گناہ ہو سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا بھائی. ناک کا گناہ کیا ہوگا؟ اگر آپ بہت کچھ سوچیں گے تو کوئی ذہنی مریض ہوگا ایسا کہ جو کسی نامحرم کی خوشبو کو لذت کی نیت سے سونگھے، تب یہ کوئی ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ایسا کام کرے. ورنہ ناک سے معمولاً انسان کے گناہ انجام نہیں پاتے. اب جب گناہ انجام نہیں پاتے تو قدرتاً ہماری ناک کی طہارت باقی تمام اجزاء سے زیادہ ہے. یہ خوشبو آ کر یہ بتلا رہی ہے کاش تیری آنکھیں پاک ہوتی تو اپنے مولا کا دیدار کرتا، کاش تیری زبان پاک ہوتی تو مولا کو سلام کرتا پہنچتا، کاش تیرے کان پاک ہوتے تیرا مولا جواب دیتا تجھے سنائی دیتا. میں کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ اس لیے کہ میں نے اپنے اعضاء پر. بس یہاں پر اب انسان غور کرے، کیا وہ غیبت میں ہے یا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر حجاب ڈالے؟ گفتم کہ روح یہ خوبت از من چرا نہان است. فیض کاشانی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیوں اپنے چہرے خوب کو، اپنے پیارے چہرے کو آپ نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ گفتم کہ روح یہ خوبت از من چرا نہان است. گفتا تو خود حجابی ورنہ رخم عیان است. وہاں سے جواب یہ آیا، تو نے خود اپنے اوپر گناہوں کے حجابوں کو ڈالا ہوا ہے ورنہ میں تو ہر وقت عیان ہوں، میں تو ہر وقت حاضر ہوں. گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر رہے، گناہوں کی وجہ سے میں اپنے امام کی آواز کو سن نہیں پا رہا، گناہوں کی وجہ سے میرا سلام میرے امام تک نہیں پہنچ رہا. تو عزیزان من، اب مرحلہ کیا ہے؟ وسیلہ. اللہ نے وسیلہ، اور خدا کی قسم روایات ہمارے پاس موجود ہیں، مستند روایت کمال الدین و اتمام النعمہ کی شیخ صدوق نے بیان کی، عجیب روایت ہے، عجیب، واقعاً عجیب روایت ہے. شیخ صدوق بیان کر رہے ہیں کمال الدین و اتمام النعمہ میں، فرمایا کہ پروردگار کا، اور حدیث بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، راوی جناب ابن عباس، جناب ابن عباس راوی ہیں اور روایت کیا کر رہے ہیں کہ پیغمبر سے میں نے سنا، پیغمبر کہہ رہے تھے، فرمایا پیغمبر نے کہ اللہ کا ایک خاص فرشتہ جس کا نام دردائیل، دردائیل اللہ کا ایک فرشتہ، فرمایا یہ اللہ کا بڑا معتبر فرشتہ، اللہ نے اس کو 60,000 پر عطا کی، اور ہر پر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، فرمایا بین ارض و سما، جو زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، فرشتے کے ہر پر کے درمیان میں اتنا فاصلہ، 60,000 پر اللہ نے عطا کی. اب یہ کبھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی اور فرشتوں پر میں نے بحث کی اور یہ فرشتوں کے پروں پر بحث ہوئی سورہ فاطر کی تفسیر میں انشاءاللہ خدا نے موقع دیا تو پھر میں تفصیل سے عرض کروں گا خود حتیٰ فرشتے کے بارے میں. اتنے اس کو اللہ نے جب پر عطا کیے تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں سوال اٹھا کہ کیا میرے پروردگار سے فوق بھی اوپر بھی پروردگار سے اونچی بھی کوئی شے ہے؟ جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا علم اللہ, اللہ نے جان لیا. اللہ نے جاننے کے بعد کیا کیا؟ اس کے پروں کی تعداد کو دو برابر کر دیا, 60 سے کتنے ہو گئے 120,000 پر. 120,000 پر اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کے بعد اس سے کہا طیر فی السماء, اڑو, اڑان بھر. کہا کہ 50,000 سال پرواز کی اس نے اپنے ان پروں کے ساتھ, اور 50,000 سال پرواز کے باوجود بھی عرش کے ایک پائے سے, عرش کے ایک پائے سے دوسرے پائے تک نہیں پہنچ پایا. اور اتنی پرواز کرنے کے بعد جب وہ تھک گیا, علم اللہ, اللہ کو اس کی تھکن کا احساس ہوا, تب اللہ نے کہا تو نے جو سوچا تھا اب اندازہ لگا, مجھ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. لا محدود ذات ہے پروردگار کی, اس سے بڑا کوئی نہیں, لا محدود کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ابھی انشاءاللہ بحث میں نے عرض کیا, جب فرشتوں کی بحث کروں گا وہاں پہ عرض کروں گا آپ سے. فرشتہ عقل محض ہے, اور جب عقل محض اس طرح کی بات کرے تو پھر لائق سزا ہو جاتا ہے. اللہ نے پر چھین لیے, فرشتوں کی صفوں سے نکال دیے, پڑا رہا پڑا رہا, ایک زمانہ گزر گیا. فرمایا ایک وقت وہ آیا جب زمین پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوا. اللہم صل علی, جیسے ہی امام حسین کی ولادت کا سلسلہ ہوا اللہ نے حکم دیا جہنم کے مالک کو, کہا تمام جہنم جتنی بھی ہے سب کو خاموش کر دیا جائے. جنت کے مالک کو حکم دیا فرشتے کو کہ جنت کی تزئین و آرائش کی جائے. تمام حوروں کو, تمام عرضی مخلوقات کو حکم دیا کہ آمادگی کی جائے, تزئین اور آرائش کی جائے. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا جناب جبرائیل کو, کہا اپنے 7,000 فرشتوں کے قبیلے, کہ جن میں سے ہر قبیلے میں 1,000 فرشتہ, اور ان کے ساتھ ایک خاص قبیلہ فرشتوں کا جنہیں روحانیون کہا جاتا ہے, ان سب کو روانہ کیا گیا سفید براق گھوڑوں پر, در اور یاقوت کی لگاموں کے ساتھ یہ سارے کے سارے آئے. کہا جاؤ اور جا کر میری جانب سے تم سب اللہ کے نبی کو حسین کی مبارکباد دو. روایت طویل ہے, میں کچھ حصہ اس کا وقت کی وجہ سے ہنس کر کے اصل مطلب کی طرف آتا ہوں. حضرت تمام کے تمام جتنے بھی یہ فرشتے آ کر انہوں نے حضرت کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کی تبریک دی. جب جناب جبرائیل آ رہے تھے راستے میں اس مقام سے گزر ہوا جہاں دردائیل پڑا ہوا تھا, بے پارو پالوا, نہ بال ہے نہ پر, پڑا ہوا ہے وہاں پر. جب اس نے یہ ساری کیفیات کو دیکھا اور جبرائیل کو گزرتے ہوئے دیکھا اس کیفیت کے ساتھ, تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا قیامت برپا ہو گئی؟ کہا نہیں, قیامت نہیں برپا ہوئی ہے, ایسا ایک مولود اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا ہے اور میں اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں. دردائیل نے کہا جبرائیل, جبرائیل تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں شرمندہ ہوں, بس تجھ سے میری ایک درخواست ہے, جب تو اللہ کا پیغام پہنچا دے, جب تو ساری تبریک عرض کر دے, تو اس کے بعد ایک مرتبہ میری جانب سے پیغمبر کو یہ کہنا اس مولود کے حق کا واسطہ ہے, اس مولود کے وسیلے سے میرے لیے دعا. جبرائیل نے جب ساری تہنیت دینے کے بعد پیغمبر سے کہا, کہا پیغمبر نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کپڑے جس میں آپ موجود تھے اس کے سمیت اٹھایا, اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ آسمان پر بلند کرنے کے بعد پیغمبر نے کہا اللہم بحق ھذا المولود, پروردگار تجھے حسین کا واسطہ ہے. جیسے ہی حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی, دردائیل کے تمام پر اسی وقت واپس آ گئے, دوبارہ اس کو اللہ نے وہی عزت وہی اکرام عطا کیا. تو جبرائیل, اب دردائیل جب پرواز لے کر اٹھا تو کیا کہتا ہوا اٹھا؟ میں آزاد دہندہ ہوں حسین کا.
حسین کے صدقے سے مجھے نجات ملے. یہ مرحلہ عزیزان من، پس وسیلہ اللہ نے رکھا ہے کس لیے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ بغیر وسیلے کے قبول نہیں کرتا. حضرت کو بو آ رہی ہے بغیر، ابھی جناب یوسف نزدیک نہیں، لیکن تمام لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب حضرت کو خوشبو آئی کہا نعوذ باللہ من ذالک، آپ گمراہ ہو گئے ہیں، یوسف مر چکا، آپ کو کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ لیکن جب بشیر پہنچا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ نہیں، حضرت جو بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے، جناب یوسف نہ صرف موجود ہیں بلکہ انہوں نے حضرت کے لیے قمیص کو بھجوایا ہے اور حضرت کو طلب بھی کیا ہے. عزیزان اگر غیبت کے زمانے میں ہم اپنے قلوب کو بصیرت سے منور نہیں کریں گے تو ہمیں ظہور امام کی اطلاع انہی لوگوں کی طرح سے نہیں ہو سکے گی جو جناب یعقوب کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہیں جناب یوسف کی خبر نہیں ہوئی تھی. لہذا بصیرت ضروری ہے اگر اپنے زمانے کے امام کو طلب، بصیرت اگر انسان کے قلب میں موجود ہو تو اسے کسی لمبے چوڑے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اسے کو بہت ساری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. کربلا تو یہ دکھلا رہی ہے، راستے میں چلتا ہوا ایک عیسائی خاندان حسین سے ملاقات کرتا ہے، لیکن چونکہ صاحب بصیرت ہے، جو کل تک عیسائی تھا آج سید الشہداء کے اصحاب میں ہے، جس کا کل تک دین کچھ اور تھا، جناب وہاب قلبی امام کے پاس آئے ہیں، لیکن ایسا صاحب بصیرت، خدا جانے کیا بصیرت تھی جو اس ماں بیٹے اور اس کی بیوی کے پاس موجود تھی کہ آخری وقت تک پھر امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن دو محرم کی تاریخ ہے جب امام حسین کربلا میں وارد ہوئے. مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب کربلا میں امام کی سواری وارد ہوئی ہے تو ایک مقام پر آ کر یہ سواری ٹھہر گئی. روایات نے لکھا ہے کہ امام نے 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا، کوئی سواری اس مقام سے آگے حرکت نہیں کر رہی. تو امام نے اطراف کی آبادیوں سے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا ماریہ، کسی نے نینوا، ایک بہت بوڑھے سے شخص نے کہا میں نے اپنے اجداد سے سنا ہے اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. امام نے سنا اور سننے کے بعد حضرت عباس سے کہا ہاں یہی وعدہ گاہ ہے، یہیں اتر جاؤ اور خیموں کو یہیں پر نصب کر دو. خیموں کو نصب کیا جا رہا ہے اور وہاں امام حسین تھوڑی سی دیر کے لیے استراحت کر کے خواب دیکھتے ہیں. جب بلند ہوتے ہیں خواب سے جاگتے ہیں تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کلمہ استرجاع پڑھنے کے بعد عجیب الفاظ ہیں امام کے، فرماتے ہا ہنا واللہ مقتل اصحابنا، خدا کی قسم یہی جگہ ہے جو میرے اصحاب کا مقتل بنے گی. ہا ہنا واللہ مسفک الدماءنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ہاں خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ہاں خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری قبروں کو بنایا جائے گا. ان الفاظ کا دہرانا تھا، جناب زینب نے جب یہ لفظ سنے ایک مرتبہ تڑپ کر کہا بھائی یہ باتیں تو وہ کرتا ہے جسے اپنے قتل ہونے کا یقین ہو. فرمایا زینب ہاں یہی وہ مقام ہے جہاں پر مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے شہید کیا جائے گا. آزادارو کون لایا ہے اس مقام پر؟ تاریخ نے لکھا ہے ہور اس مقام تک حسین کو لے کر آئے ہیں. ایک مقام پہلے ہور اس حالت میں ملے ہیں حسین سے کہ ہور اور ان کا لشکر پیاس کی شدت سے مرنے والا ہے، جانوروں کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں، سپاہی بھی جان بلب ہیں، جانور بھی مرنے والے ہیں. امام نے پانی کا ذخیرہ اضافی کیا ہوا ہے، جیسے ہی ملاقات ہوئی امام نے فوراً کہا ان کو پانی پلایا جائے. ابھی تعارف نہیں ہوا، ابھی یہ بات نہیں ہوئی کہ حور کس مقصد سے آیا ہے. امام نے دیکھتے ہی کہا ان کو فوراً پانی پلایا جائے. سب کو پانی پلایا گیا, جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا. پھر امام نے حکم دیا ان کے جانوروں کے سموں پر بھی پانی ڈالا جائے تاکہ جانوروں کی پیاس کی شدت میں کچھ کمی آ جائے. میں کہوں مولا آپ سخی تو ہیں لیکن اتنی سخاوت دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جانوروں کے سموں پر بھی پانی ڈال رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہی آئے گا, ارے میں اتنا پانی پلا کر ان کے ذہنوں میں ثبت کرنا چاہتا ہوں, ابھی 10 دن کے بعد جب میں اپنا 6 مہینے کا علی اصغر لے کر انہی کے سامنے کھڑا ہو کر پانی مانگ رہا ہوں گا تو ان کو یاد رہے حسین نے 10 دن پہلے کتنا پانی پلایا تھا, کس طریقے سے پانی پلایا تھا. لیکن حر مجبور ہے, امام کو کربلا تک لے آئے. لیکن راوی کہتے ہیں کہ حر نے جب امام نے چلنے کا ارادہ کیا تو حر نے آ کر امام کی لگام پر ہاتھ ڈالی. جیسے ہی حر نے یہ اقدام کیا امام نے ایک عجیب سا جملہ کہا, کہا سکولت کا ام کا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا حر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, لیکن اپنے چہرے کو زمین کی طرف جھکا لیا, اپنی نظروں کو جھکا لیا اور دبے ہوئے لہجے میں کہنے لگا یہ اپنا زہرا حر جواب دینا جانتا ہے لیکن کیا کرے, آپ کی ماں سیدہ ہے, آپ کی ماں فاطمہ ہے, ارے جس کا احترام پیغمبر نے کیا ہو حر اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. حر خاموش ہو گیا. علماء و رفا کہتے ہیں ارے زہرا کا یہ احترام باعث بنا کہ حر پلٹ کر دوبارہ حسین تک آ گیا. جناب زہرا کا احترام باعث بنا کہ یہ پلٹ کر دوبارہ امام تک آیا. لیکن شب عاشور تک بڑی تکلیف میں رہا. صبح عاشور فیصلہ کر لیا. صبح کو جب لشکر کی سفارائی ہو رہی ہے اور اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے, آہستہ آہستہ گھوڑوں کو دور کرنا شروع کیا. ایک شخص نے دیکھا حور سے پوچھا حور تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں اپنے گھوڑوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں. چہرے پر نگاہ کر کے کہا حور میں تجھے آج عجیب حالت میں دیکھ رہا ہوں, خدا کی قسم اگر مجھ سے کوفہ کے دلیروں کے بارے میں سوال کیا جائے تو میں تیرا نام کبھی فراموش نہیں کر سکتا, لیکن آج تیرے چہرے پر عجیب رنگ ہے, عجیب حال ہے. حر نے بس اتنا کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. لیکن حر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنت میں ہرگز حتماً جنت میں جائے گا. لہذا حر نے کیا کیا, کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کا رخ امام حسین کی طرف کر دیا. وہاں امام حسین کے اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ 3 افراد ان کے لشکر کی طرف آ رہے ہیں. ابھی یہ کچھ آمادگی کرتے انہوں نے دیکھا کہ ان لشکریوں نے اپنی تلواروں کو کھول کر زمین پر پھینک دیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سروں کے پیچھے اس طرح سے رکھ لیا جس طرح سے غلام آقا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ منظر دیکھ کے سب انتظار کرنے لگے. جیسے ہی حر نزدیک آئے آنے کے بعد سلام کیا, امام کے کانوں میں سلام پہنچا. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ امام نے پوچھا کون آیا ہے؟ میں کہوں مولا یہ وہی تو حر ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہو, کیا آپ پہچان نہیں رہے؟ تو شاید وہاں سے جواب آئے ارے وہ حر اور تھا, یہ توبہ کر کے آیا ہے. میں کون کہہ کر حر کو یہ بتلانا چاہتا ہوں تم جس وقت توبہ کرو گے حسین تمہارے ماضی کو فراموش کر دے گا, تمہارے لیے باہوں کو پھیلا لے گا. حر نے کہا مولا میں ہی وہ شخص ہوں جو آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو یہاں تک لے کر آیا ہے, مولا میں معافی مانگنے آیا ہوں, کیا معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ امام نے کہا حر ہم نے تو تجھے بہت پہلے معاف کر دیا. کہا مولا میں آپ کے اہل بیت سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں. ابھی حر یہ بات کر رہا تھا وہاں سے جناب زینب کا سلام پہنچا. جناب زینب کا سلام سننا تھا ایک مرتبہ سر کو پیٹنے لگا, رو کر کہا ہائے میں نے شہزادی کو کس مقام پر پہنچا دیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھیجوا رہی. پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرا بچہ شہید ہو, میرا غلام شہید ہو, پھر اس کے بعد میں شہید ہوں, سب سے پہلے مجھے اجازت دے دیجئے. کہا حر جاؤ حر جاؤ جیسا تم چاہتے ہو. لیکن جیسے ہی حر کا بیٹا شہید ہو کر گھوڑے سے گرا اس نے آواز دی حر چاہتے تھے اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف جانا. امام نے حر کا ہاتھ تھام کر روک لیا اور کہا حر ارے باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھا
جانا بڑا سخت ہوتا ہے، ارے ہو تو یہیں ٹھہر، ہم جائیں گے تیرے بیٹے کے جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ میں کہوں گا اور عصر عاشورا کر دیکھنا، ارے یہی حسین ہوگا، ہاتھوں پر 6 مہینے کے بیٹے کا جنازہ ہوگا۔ ارے باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ کتنا سخت ہے، عصر عاشور کوئی حسین سے سخت۔